أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی یہ بابرکت محفل حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جب بزرگان دین کی یاد منائی جائے اور خصوصیت کے ساتھ ان کا یوم وصال اور ان کا عرس منایا جائے تو ان کی خاص نظر کرم اپنے ماننے والوں پر ہوتی ہے، اور ہم جن کی یاد میں جمع ہوئے ان کا تو لقب ہی غریب نواز ہے، تو کچھ عجب نہیں کہ غریب نواز ہم غریبوں کو بھی نواز دیں. حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر جو بھی بزرگان دین ہیں ان کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نیک بندے دین متین پر پہلے خود عمل پیرا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ دین پر عمل کریں، اور باوجود اس کے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو ایک عاجز بندے کے طور پر پیش کرتے ہیں اور اپنی عبادات جو اور زیادہ بڑھ چڑھ کے وہ کر سکتے ہیں اس میں سے وقت نکال کر غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وقت دیا کرتے تھے اور ان کی روحانی اصلاح کیا کرتے تھے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عمر شریف 97 برس تھی، لیکن اگر آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں تو 77 برس آپ نے سفر میں گزارے، اور لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا. حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور کا آپ مطالعہ کریں تو وہ دور بھی اور وہ حالات بہت ناگفتگو تھے، اور مغلیہ سلطنت کا حال تو آپ نے جانا ہے، اس کے علاوہ بھی اگر ہندوستان کے حالات کا مطالعہ کریں تو ہندوستان کے حالات ہر دور میں مسلمانوں کے لیے بڑے تکلیف دے رہے، اور جو مسلم حکمراں بھی ہندوستان پر جنہوں نے حکومت کی ان کے حالات میں بھی اسلام کے لیے بڑا کڑا وقت تھا. مغلیہ بادشاہ ظہیر الدین بابر نے دین اسلام کی کوئی خاص خدمت نہیں کی. ظہیر الدین بابر کے جانشین نصیر الدین ہمایوں، تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ نیک بادشاہ تھے، اور اس کا ثمر بھی ان کو یہ ملا کہ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو وہ اپنے گھر میں سیڑھیوں سے اتر رہے تھے اور اذان مغرب جب سنی تو اذان کے احترام میں سیڑھی پر ہی بادشاہ بیٹھ گیا، اور اس کے بعد اذان ختم ہوئی اور اس کے بعد سیڑھی جب اترنے لگے تو اسی سیڑھی سے گر کر انتقال ہوا. نصیر الدین ہمایوں کے بعد جہانگیر آئے، جہانگیر کے بعد شاہجہاں، نصیر الدین ہمایوں کے بعد اکبر بادشاہ کا دور آتا ہے، اور اکبر بادشاہ کا دور دین اسلام کے لیے بڑا کڑا وقت تھا۔ شروع شروع میں تو اکبر بادشاہ بہت دیندار تھا، اور تذکرہ نگاروں نے لکھا کہ تقریباً 18-20 سال تک اکبر بادشاہ اتنا دیندار تھا کہ وہ پانچوں نمازیں بجماعت مسجد میں ادا کرتا، اور جب نمازی چلے جاتے تو وہ مسجد میں جھاڑو بھی دیتا تھا، اور بزرگان دین کا بڑا ادب کرتا، اور ایک بزرگ کے پاس وہ حدیث سیکھنے کے لیے بھی جاتا، اور جب پڑھائی مکمل ہو جاتی تو بادشاہ ہندوستان کا، پورے ہندوستان کا بادشاہ تھا، لیکن سبق پڑھنے کے بعد وہ اپنے استاد کی جوتیاں سیدھی کر کے وہاں سے جاتا تھا۔ اس قدر وہ ٹھیک تھا، لیکن اس کے بعد لوگوں کے ورغلانے میں، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اکبر بادشاہ کو کسی جاہل نے نہیں ورغلایا، اکبر بادشاہ کو کسی جاہل نے خراب نہیں کیا، بلکہ اس وقت کے جو سب سے بڑے علم والے تھے انہوں نے اکبر بادشاہ کو خراب کیا۔ اور ان میں دو نام بڑے مشہور ہیں، ایک فیضی اور ایک ابوالفیض۔ فیضی یہ اتنے بڑے علم کا مالک تھا کہ پورے قرآن مجید کی غیر منقوط تفسیر لکھی، 2 سال کے عرصے میں غیر منقوط تفسیر، یعنی ایسے الفاظ استعمال کیے کہ جس میں نقطہ نہیں آتا تھا، ایسے الفاظ کا چناؤ، ایسے الفاظ کا انتخاب کر کے اس نے پورے قرآن مجید کی تفسیر لکھی۔ یعنی علمی اعتبار سے اتنے بڑے لوگ تھے، لیکن جب گمراہ ہوئے تو بادشاہ کو بھی گمراہ کر دیا، اور پھر اکبر بادشاہ کی گمراہی اتنی بڑھی کہ اس نے اپنا ایک دین بنا لیا کہ جسے دین الہی کا نام دیا، اور تاریخ میں اسے دین اکبری بھی کہتے ہیں۔ اس دین میں اکبر نے ایسی ایسی چیزیں نکالی کہ اکبر بادشاہ جب اپنی مسند پر بیٹھتا تو یہ دربار کا قانون بن گیا کہ کوئی بھی شخص جب آئے گا تو وہ پہلے اکبر کو سجدہ کرے گا، اور بڑے بڑے علم والے لوگوں پر بھی اس نے اتنا دباؤ ڈالا اور اتنا اثر ڈالا کہ وہ اپنے امامے اپنی پگڑیاں اتار کر اور بادشاہ اکبر کے قدموں میں رکھ دیا کرتے تھے۔ اور اس اکبر بادشاہ کے دور میں دین کا اتنا مذاق اڑایا گیا، اور یہ بھی قانون تھا کہ کوئی شخص خنزیر اور کتے کو مقدس جانور جانا جائے گا، اور خنزیر اور کتے کو نہیں بھگایا جائے گا۔ اکبر بادشاہ کی شریعت میں یہ بھی تھا کہ اگر ہمارے یہاں دین اسلام میں تو یہ کہ کسی پر غسل واجب ہو تو اس کے بعد وہ غسل کرے، لیکن اکبر کے یہاں یہ تھا کہ وہ پہلے غسل کرے پھر کوئی کام ایسا کرے کہ جس سے غسل واجب ہو جائے۔ اور اس اکبر ہی کی شریعت، نہ جانے اس نے کیا کیا باتیں دین اسلام میں ڈال دی تھیں۔ تو اکبر کا دور گزرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہر دور میں ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اسی لیے بھیجتا ہے تاکہ وہ دین اسلام کی آبیاری کریں اور ایسے فتنوں کا سدباب کریں۔ چنانچہ اکبر کے دور میں حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دین اسلام کا پرچم بلند کیا، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے دین اسلام کا پرچم بلند کیا بعد میں آنے والوں میں، اور پھر اکبر کا دور چلا گیا۔ اکبر کے دور کے بعد جہانگیر اور شاہجہاں کا دور بھی ختم ہوا، اور اس کے بعد حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر کا دور آتا ہے۔ حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے نیک بندے اور اس قدر پرہیزگار اور متقی کہ آپ کا دور دین اسلام کی آبیاری کے لیے بڑا اہم دور تھا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے واقعات میں ملتا ہے کہ آپ اتنے پختہ عقیدہ تھے کہ جب آپ اپنے دور حکومت میں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو لوگوں کو بادشاہ کی آمد سے پہلے ہٹا دیا گیا تھا۔ بادشاہ سلامت جب حضرت خواجہ غریب نواز کے دربار میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں، تو آپ سے بتایا گیا کہ یہ نابینا لوگ ہیں جو حضرت خواجہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنی بینائی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو سلطان اورنگزیب عالمگیر نے انہیں سمجھانے کے لیے ان نابینا لوگوں سے پوچھا، کسی سے پوچھا کہ تم کتنے عرصے سے یہاں ہو، اس نے بتایا کہ مجھے 2 سال ہو گئے۔ کسی سے پوچھا تم کتنے عرصے سے ہو، اس نے کہا مجھے 5 سال ہو گئے، کسی نے کچھ بتایا کسی نے کچھ بتایا، تو سلطان اورنگزیب عالمگیر نے ان سب سے یہ کہا کہ میں خواجہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں، جب تک میں پلٹ کر نہیں آتا تم سب کی بینائی واپس آنی چاہیے، اور اگر تمہاری بینائی واپس نہیں آئے گی تو تم سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب وہ سارے نابینا پریشان ہو گئے کہ سلطان نے یہ کیا حکم دے دیا۔ سب نابینا 5 سال سے کوئی بیٹھا تھا، کوئی 2 سال سے بیٹھا تھا، کوئی کتنے عرصے سے بیٹھا تھا، لیکن اس طریقے سے دعا نہیں کی جیسی دعا آج انہوں نے کی، اور ان کی دعا دل سے نکلی کہ آج اگر ہماری بینائی نہیں لوٹتی تو پھر آج ہم قتل کر دیے جائیں گے۔ جب بادشاہ سلامت حضرت خواجہ کی بارگاہ سے دعا کر کے جب باہر تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ ان میں سے اکثر کی بینائی لوٹ چکی، اور وہ سب کے سب سلطان اورنگزیب عالمگیر کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے کہ آپ نے ہمیں صحیح راہ دکھائی۔ تو اس قدر پختہ عقیدہ تھا کہ اگر کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاتے ہو تو دل سے جب تک دعا نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارے کام نہیں بنیں گے۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا دور بھی گزرا، اور یہ سب بڑے بڑے سلاطین اور بادشاہ، اکبر بادشاہ بھی جب ٹھیک تھا، جب اس کے حالات، اس کا مذہب، اس کا عقیدہ درست تھا، تو اکبر بادشاہ بھی اپنی سلطنت، اپنے دارالحکومت سے اجمیر شریف کا سفر اس نے پیدل کیا تھا، اور اتنا خوش عقیدہ تھا کہ جب اس کے یہاں اولاد ہوئی تو اس نے جن بزرگ سے دعا کروائی تھی جن کا نام حضرت شیخ سلیم تھا، فتح پور سیکری میں ان کی خانقاہ تھی، تو اس نے ان کے ادب اور ان کی عقیدت میں اپنے بیٹے کا نام بھی سلیم رکھا۔ غرض یہ کہ وہ ایسے حالات تھے کہ دین اسلام کے لیے بہت پیچیدہ تھے، لیکن یہ بڑے بڑے سلاطین سب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور مسلمان تو مسلمان، جو غیر مسلم بھی تھے وہ بھی حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آنا سعادت سمجھتے تھے۔ ماضی قریب میں ہندوستان کی وزیر اعظم اندرا گاندھی بھی الیکشن لڑنے سے پہلے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آتی تھی اور اپنے بالوں سے جھاڑو دیا کرتی تھی، اور آپ نے بھی وہاں دیکھا ہوگا، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب کی، میں بھی حاضر ہوا اور دیکھا کہ وہاں مسلمان تو مسلمان، ہندو بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، سکھ بھی حضرت خواجہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اپنی اپنی مرادیں پاتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سید حسن تھا، آپ کے والد کا نام غیاث الدین حسن تھا، اور آپ نجیب الطرفین سید تھے، یعنی والد ماجد کی طرف سے بھی سید تھے اور والدہ ماجدہ کی طرف سے بھی سید تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت 536 ہجری میں ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق 530 ہجری میں ہوئی۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ایران کے شہر سیستان اور آپ کے علاقے کا نام سنجر تھا، وہاں آپ کی ولادت ہوئی، اور تقریباً 15 برس کی عمر آپ کی ہوگی کہ آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، اور اس کے 1 سال کے بعد والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد کا ایک باغ تھا، اور آپ اس باغ کو سینچتے تھے، اس باغ کی رکھوالی کرتے تھے۔ ایک دن حضرت خواجہ غریب نواز اپنے باغ میں باغ کو سیراب کر رہے تھے کہ ایک بزرگ وہاں تشریف لائے کہ جن کا نام حضرت ابراہیم قندوزی تھا، وہ مجذوب تھے، وہ باغ میں آئے تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ ایک بزرگ تشریف لائے، اپنے کندھے سے رومال اتار کر بچھایا اور انہیں وہاں بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد اپنے باغ سے آپ نے انگور پیش کیے۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے انگور کچھ تناول فرمائے، اور اس کے بعد اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر اور ایک روٹی کا ٹکڑا، سوکھی روٹی کا ٹکڑا جسے ہم بھوسی ٹکڑا کہتے ہیں، جسے ہم کھانا پسند نہیں کرتے، ان بزرگ نے اسے نکالا اور اپنے دانتوں سے اسے چبا کر خواجہ غریب نواز کو پیش کیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ بزرگوں کا اتنا ادب کرتے، ان کی خاطر مدارت کی، اور اس کے بعد جو ٹکڑا سوکھی روٹی کا انہوں نے دیا، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے کھا لیا، اور اس کے بعد سیرت نگاروں نے لکھا کہ اس کے کھانے کے بعد گویا آپ کے دل کی دنیا تبدیل ہو گئی، آپ کے دل کی دنیا بدل گئی اور دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا، اور حضرت خواجہ غریب نواز اپنا باغ آپ نے فروخت کیا اور جو مال آیا وہ غریبوں میں تقسیم کرنے کے بعد آپ تحصیل علم کے لیے نکل گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب کم سن تھے تو سیرت نگاروں نے لکھا کہ ایک دن عید کے دن آپ نماز عید کے لیے نئے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر جب جا رہے تھے، ہر طرف لوگ عیدگاہ کی جانب جا رہے تھے، تو حضرت خواجہ غریب نواز نے دیکھا کہ ایک نابینا بچہ جس کے کپڑے میلے وہ ایک راستے میں کھڑا ہے اور اداس سا اس کا چہرہ ہے۔ تو خواجہ غریب نواز نے اس سے پوچھا کہ تم آج عید کا دن ہے اور تم اس طریقے سے میلے کپڑے پہنے اداس یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تو اس نابینا نے کہا کہ میں یتیم ہوں، میرے پاس کچھ نہیں۔ تو خواجہ غریب نواز نے اسی وقت اپنی قیمتی پوشاک اتار کر اس غریب بچے کو پہنائی اور اسے اپنے ساتھ عیدگاہ کی طرف لے گئے۔ تو تذکرہ نگاروں نے لکھا کہ خواجہ غریب نواز اس مقام کو حاصل کرنے کے بعد غریب نواز نہیں بنے، بلکہ وہ تو بچپن ہی سے غریب نواز تھے۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز جب تحصیل علم کے لیے نکلے، تحصیل علم آپ نے کی، علم قرآن مجید حفظ کیا، علم تفسیر پڑھا، علم حدیث پڑھی، اور اس کے بعد بزرگان دین کا یہ طریقہ تھا کہ جن بچوں کے والدین تھے وہ فوراً اپنے بچوں کو اپنے شیخ کا مرید کرایا کرتے تھے، اور خواجہ صاحب کے چونکہ والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، خواجہ صاحب نے تحصیل علم کرنے کے بعد پھر شیخ کامل کی تلاش کی، اور اپنے شیخ کے پاس جب آپ پہنچے تو تذکرہ نگاروں نے لکھا کہ ایک روایت میں ہے کہ جس دن آپ بیعت ہونے کے لیے پہنچے تو آپ کے شیخ نے آپ کو اپنے سامنے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا کہ حسن دو رکعت نماز نفل پڑھو۔ انہوں نے دو رکعت نماز نفل پڑھی، اس کے بعد کہا کہ یہاں قبلہ رو ہو کر سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، آپ سے فرمایا کہ سورہ اخلاص اتنی اتنی مرتبہ پڑھو، آپ نے اسے پڑھا، اور اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز کو اپنے سامنے بٹھایا اور سامنے بٹھا کر کے پوچھا کہ حسن آسمان کی طرف دیکھو۔ آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، جب دوبارہ نیچے کیا تو پوچھا کہ کیا دیکھا، کہاں تک دیکھا؟ تو حضرت خواجہ غریب نواز بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ سرکار میں نے عرش اعظم کو دیکھا۔ فرمایا اب زمین کی طرف نگاہ کرو۔ جب زمین کی طرف نگاہ کر کے اٹھائی، پوچھا کہ حسن کیا دیکھا؟ فرمایا تحت السرا تک دیکھا۔ تحت السرا زمین کی سب سے نچلی تہ۔ فرمایا کہ میں نے اسے دیکھ لیا۔ پھر ان سے فرمایا کہ ایسا کرو کہ اتنی بار یہ سورتیں پڑھو، اتنی بار یہ وظیفہ کرو، اور اس سے بعد کہا کہ ہمارے یہاں شب و روز مجاہدہ کیا جاتا ہے، عبادت و ریاضت کی جاتی ہے، لہذا تم عبادت و ریاضت کرو۔ اور اس کے بعد ایک دن کے بعد خواجہ غریب نواز جب دوبارہ آئے، پوچھا کہ سید حسن اوپر دیکھو۔ آپ نے اوپر دیکھا، جب پوچھا گیا کہ کیا دیکھا، فرمایا کہ میں نے حجاب عظمت کو دیکھا، یعنی وہ حجابات جو عام طریقے سے کسی عام ولی کی رسائی بھی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے دیکھا۔ آپ نے پھر پوچھا کہ بتاؤ کیا کیا دیکھا، تو حضرت خواجہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ میں نے 18,000 عالم دیکھے۔ جب آپ کے شیخ نے آپ کا ہاتھ تھاما اور بارگاہ الہی میں دعا کی، تو حضرت خواجہ غریب نواز، اگر یہ روایت درست ہے کہ جس دن بیعت ہونے گئے تو پہلے دن جن کی عظمت کا یہ عالم ہو، تو اپنے شیخ کی صحبت میں رہنے کے بعد پھر ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، ان کا مقام کتنا بلند ہوگا کہ جو پہلے دن ان کی گویا کشف اور کرامت کا یہ عالم ہو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے تحصیل علم کے بعد، یہ مقام حاصل کرنے کے بعد بھی 20 سال اپنے شیخ کی خدمت میں گزارے۔ یہ بات بڑی گویا اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اگر تھوڑا بہت کچھ پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم سب سے بڑے ہو گئے اور ہم اپنے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے، لیکن خواجہ غریب نواز کے حالات کو پڑھیں، حضور غوث اعظم کے حالات کو پڑھیں، دیگر بزرگوں کے حالات کو پڑھیں، تو وہ تحصیل علم کرنے کے بعد، اپنے آپ کو منوانے کے بعد پھر اپنے شیخ کی خدمت میں لگ جاتے ہیں۔ اور خواجہ غریب نواز نے دو چار سال نہیں 20 سال اپنے شیخ کی خدمت میں گزارے. اور ماضی قریب کے بزرگوں کو اگر ہم دیکھیں تو محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بذات خود بہت بڑے عالم تھے. بریلی شریف کے دارالعلوم میں آپ مدرس تھے, شیخ الحدیث رہے, لیکن آپ شاگرد تھے صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے, جو قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد تھے. تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت علامہ سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی اپنے استاد صدر الشریعہ کا اس قدر ادب کرتے وہ سب جانتے تھے, لیکن ایک موقع پر جب حضرت صدر الشریعہ کسی دوسرے گاؤں میں جلسے میں گئے, لوگوں نے آپ کو مدعو کیا تھا, تو صدر الشریعہ جب جلسے میں گئے تو آپ کے شاگرد محدث اعظم پاکستان وہ آپ کے ساتھ ہو گئے. اور ساتھ جب اسٹیشن سے اترے اور اسٹیشن سے اتر کے آگے بڑھے, سامنے مجمع تھا جو حضرت کے استقبال کے لیے آیا تھا, تو حضرت علامہ سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے قد کاٹ کے اعتبار سے بہت طویل قامت تھے اور بہت صحت مند تھے اور امامہ شریف وغیرہ باندھ کر بہت گویا ایک نمایاں شخصیت لگتے تھے, جبکہ صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ بوڑھے ہونے کی وجہ سے, کمزور ہونے کی وجہ سے, ضعیف ہونے کی وجہ سے بہت کمزور اور کوئی ایسی شخصیت بظاہر نظر نہیں آتے تھے. تو حضرت علامہ سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ لوگ جب وہاں سے استقبال کے لیے آ رہے تھے اور جو لوگ حضرت صدر الشریعہ سے واقف نہیں تھے تو وہ یہ سمجھے کہ صدر الشریعہ جو ہے وہ مولانا سردار احمد صاحب ہیں, اور حضرت نے جب اس بات کو محسوس کیا تو فوراً اپنے استاد کا صندوق لے کر اپنے سر پر رکھ لیا اور پیچھے پیچھے چلنے لگے تاکہ آج سامنے سے آنے والے کو پتا چل جائے کہ اصل بزرگ یہ ہیں, میں ان کا خادم ہوں. حالانکہ آپ خود عالم تھے, خود شیخ الحدیث تھے اور صاحب تقویٰ تھے, اپنا ایک مقام رکھتے تھے, لیکن اس کے باوجود اپنے استاد کا ادب اس طرح کیا کرتے تھے. تو حضرت خواجہ صاحب نے 20 سال تک اپنے شیخ کی خدمت کی اور پھر واقعات میں لکھا ہے کہ آپ کے شیخ آپ کو حرم کعبہ میں لے گئے اور خانہ کعبہ کے سامنے آپ کا ہاتھ تھام کر کے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ مولا تیرا یہ بندہ اپنے ایک خادم سید حسن معین الدین کو پیش کرتا ہے, اسے قبول فرما لے. تو کہتے ہیں کہ پردہ غیب سے آواز آئی کہ ہم نے اسے قبول کیا اور یہ واقعی معین الدین ہیں. اور اس کے بعد حضرت خواجہ کے شیخ آپ کو مدینہ منورہ لے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوئی اور آپ کے شیخ نے کہا کہ سید حسن حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرو. تو حضرت خواجہ غریب نواز نے جب سلام عرض کیا تو کہتے ہیں کہ بارگاہ رسالت سے بھی جواب آیا, وعلیکم السلام یا شیخ بحر و بر, اے زمین اور سمندروں کے شیخ, یہ آپ کو جواب موصول ہوا. اور اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے شیخ نے جب آپ کو کامل اور اکمل کر دیا تو پھر آپ کو رخصت کیا, اپنا خرقہ آپ کو دستار عطا کی اور پھر آپ کو رخصت کیا. حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے بھی ہوتے تھے, یعنی آپ کی والدہ ماجدہ سرکار غوث اعظم کی چچا زاد بہن تھی. اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کئی بار آپ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوئے اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت بھی آپ کو حاصل تھی. حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کامل اور اکمل ہو گئے اور گویا خدمت کے لیے خلق کی جب آپ نکلے اور مدینہ منورہ سے آپ کو یہ گویا پیغام ملا کہ آپ ہندوستان کی طرف سفر کیجئے اور اجمیر جا کر آپ خلق خدا کی خدمت کیجئے, چنانچہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ سے چلے اور ملتان کے راستے ہوتے ہوئے لاہور پہنچے. لاہور جب پہنچے تو دیکھا کہ یہاں لوگ دیندار نظر آ رہے ہیں, لوگوں کے چہروں پہ داڑیاں ہیں, ان کے سروں پر امامے ہیں, ٹوپیاں ہیں. جب یہ دیکھا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کون بزرگ آئے تھے, تو بتایا گیا کہ حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں تشریف لائے اور آپ کا مقام فلاں جگہ پر, آپ کا مزار فلاں جگہ پر ہے. تو حضرت خواجہ غریب نواز حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آئے اور آپ نے قیام کیا اور وہاں آپ نے گویا چلہ کشی کی اور وہاں عبادت و ریاضت کی. آج بھی اس مقام کو محفوظ رکھا گیا ہے کہ جہاں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے عبادت کی. اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت داتا گنج بخش کے پاس جتنے دن گزارے اور اس کے بعد حضرت داتا گنج بخش نے جس طریقے سے ان کو نوازا, اس ساری نوازشات کو انہوں نے ایک شعر میں رکھ دیا اور وہ شعر یہ لکھا کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل اعلی رہنما. کہ حضرت داتا گنج بخش نے مجھے کیا عطا کیا, گویا کہ ایک پہاڑ بخش دیا, ایک گنج بخش دیا, ایک خزانہ بخش دیا. اور حضرت داتا صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ اگر کوئی کامل آتا ہے تو اس کے بھی رہنما ہیں اور ناقصوں کے تو وہ رہنما ہیں ہی. تو حضرت داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد پھر حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ دہلی کے راستے پھر اجمیر پہنچے, اور اجمیر پہنچنے کے بعد کسی سایہ دار درخت کے نیچے جب آپ نے قیام کیا تو کچھ دیر جب بیٹھے تو اس وقت جو ہندو راجا تھا اس کا نام پرتھوی راج تھا, اس کے جب کارندے آئے اور دیکھا کہ ایک درویش یہاں بیٹھا ہے اور وہ جگہ تھی راجا کے اونٹوں کے باندھنے کی, تو اس کے سپاہیوں نے حضرت خواجہ غریب نواز سے بدتمیزی کرتے ہوئے کہا کہ نکلو یہاں سے اور اٹھو, یہ راجا کے اونٹوں کے باندھنے کی جگہ ہے. تو خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب سنا کہ انہوں نے اس طریقے سے بدتمیزی سے بات کی تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ کیا یہاں راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بیٹھتے ہیں, اور آپ یہاں سے اٹھیں. تو خواجہ صاحب نے کہا کہ اگر اس کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو اب بیٹھے رہیں. اور اس کے بعد خواجہ غریب نواز وہاں سے اٹھ کر اور اجمیر کی پہاڑیوں میں جلوہ گر ہوئے. جب راجا کے اونٹ وہاں بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد جیسا کہ خواجہ صاحب نے فرمایا تھا کہ اس کے اونٹ یہاں بیٹھتے ہیں تو بیٹھے رہیں, تو وہ اونٹ اس کے بعد وہاں سے اٹھے ہی نہیں. ساربانوں نے اور سپاہیوں نے بہت کوشش کی کہ وہ اونٹوں کو اٹھائیں لیکن اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے. تو انہوں نے راجا کو یہ شکایت کی اور سارا واقعہ بیان کیا کہ وہاں ایک درویش آ کر کے بیٹھ گیا تھا اور جب ہم نے اسے ہٹایا تو وہ یہ کہہ کر اٹھا کہ یہاں راجا کے اونٹ بیٹھے رہیں گے. تو وہ راجا بھی سمجھ گیا کہ یقیناً یہ درویش پہنچا ہوا ہے, لہذا اپنے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ اس سے معافی مانگو تاکہ وہ اونٹ اٹھ جائے. چنانچہ وہ سپاہی حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس حاضر ہوئے اور خواجہ صاحب سے جب معافی مانگی تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ وہ اونٹ اٹھ چکے, لہذا جب وہ پہنچے تو وہ سارے اونٹ اٹھ چکے تھے. تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ کرامت, لیکن اس کے باوجود ان کے چونکہ نصیب میں ایمان نہیں تھا, وہ اسے نہیں مانے اور خواجہ صاحب کو پریشان کرنے لگے. اور دیکھا کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ دین اسلام کو پھیلائیں گے اور وہ اسلام کے پکے دشمن تھے, لہذا انہوں نے خواجہ صاحب کو پریشان کرنا شروع کیا. حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے جو اسلام لا چکے تھے. تو خواجہ اجمیری نے ایک دن اپنے ایک مرید کو برتن دیا اور فرمایا کہ اس برتن کو لے جاؤ اور جو قریب تالاب ہے جس کا نام آنا ساگر ہے, اس تالاب سے وضو کے لیے پانی لے آؤ. تو چونکہ انہوں نے حضرت خواجہ صاحب کو تنگ کرنا تھا تو سپاہیوں نے خواجہ صاحب کے مرید کو پانی نہیں بھرنے دیا اور کہا کہ تمہیں ہم یہاں سے پانی نہیں بھرنے دیں گے, تم کہیں اور جا کر کے پانی لو. جب وہ مرید دوبارہ آئے اور حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی سے عرض کی کہ حضور پانی بھرنے نہیں دیا جا رہا, تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو میرا یہ برتن لے جاؤ اور ان سے کہو کہ صرف ایک بار پانی لینے دو, اس کے بعد ہم اپنے انتظام کچھ اور کر لیں گے. چنانچہ مرید دوبارہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد جب وہاں قریب پہنچے وہ سپاہی پھر مذاق اڑانے لگے اور کہا کہ پھر آ گئے, تم سے تو منع کیا تھا. تو جیسا کہ خواجہ صاحب نے فرمایا تھا ان کے مرید نے کہا کہ صرف یہ چھوٹا سا برتن بھر لینے دو, اس کے بعد ہم اپنے انتظام خود کر لیں گے. چنانچہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ آج کے بعد تمہیں آنا ساگر سے پانی نہیں ملے گا, جاؤ یہ برتن بھر لو. تو خواجہ صاحب کے مرید نے جیسے ہی اس برتن کو آنا ساگر کے تالاب میں پانی بھرنے کے لیے ڈالا, کیا دیکھتے ہیں کہ پورا کا پورا تالاب اس برتن میں سمو گیا, پورا تالاب خشک ہو گیا. جب سپاہیوں نے دیکھا تو وہ کانپ گئے کہ یہ کیا منظر ہوا، وہ وہاں سے بھاگ گئے، اور خود خواجہ صاحب کے مرید بھی، چونکہ خواجہ صاحب نے ایسی کسی کرامت کا ثبوت نہیں کیا تھا، اور وہ بھی نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ بھی حیران ہو گئے اور اس پانی کو لے کر فوراً خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور وہاں وہ سپاہی راجہ کے پاس دوڑے اور راجہ سے شکایت کی کہ ہم نے ایسا دیکھا۔ اب راجہ بھی سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، لہذا عافیت اسی میں ہے کہ ان سے معافی مانگ لی جائے۔ چنانچہ پھر کچھ لوگوں کو بھیجا گیا، اور بھیجنے کے بعد انہوں نے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے معافی مانگی اور ان سے کہا کہ آج کے بعد ہم آپ کو پانی بھرنے سے منع نہیں کریں گے، خدا کے لیے اس تالاب کو دوبارہ بحال کر دیں، اس لیے کہ پورا علاقہ یہیں سے پانی لیتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جاؤ، تمہارا تالاب دوبارہ اسی طریقے سے ہو گیا، جب تالاب کو دیکھا تو وہ ویسے ہی ہو گیا، سارا پانی اس میں آ گیا۔ تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب اس اجمیر میں بیٹھے، لوگ جوق در جوق آپ کی خدمت میں آتے، دین اسلام قبول کرتے، اور ہندوؤں کو پریشانی ہوتی، راجہ بہت پریشان تھا، وہ طرح طرح کی تکالیف دینا چاہتا تھا، لیکن خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ہر ایک کو مرغوب کر لیتے۔ اس کے پاس ایک بہت بڑا گویا سادھو تھا، جو ان کے مذہب میں ایک مذہبی آدمی ہوتا ہے، اس سادھو کو بھیجا کہ وہ خواجہ صاحب کا مقابلہ کریں۔ جب وہ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں آیا تو بجائے اس کے کہ وہ کوئی مقابلہ کرتا، وہ خود مسلمان ہو گیا۔ راجہ نے دیکھا کہ یہ بھی مسلمان ہو گیا، تو ایک دور سے کسی اور جوگی کو بلایا گیا جو ہندوستان بھر میں مشہور تھا، اسے جب بلا کر خواجہ صاحب کے پاس بھیجا، جب وہ ان کی بارگاہ میں آیا وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اب راجہ پریشان کہ اب کیا کریں، اور اسی دور میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب لوگ مسلمان بھی ہو رہے تھے اور راجہ پرتھوی راج کے لوگ پریشان بھی کر رہے تھے، تو ایک سپہ سالار کہ جن کو شہاب الدین غوری کہتے ہیں افغانستان کے، شہاب الدین غوری نے ایک رات خواب دیکھا کہ کوئی بزرگ اسے کہہ رہے ہیں کہ شہاب الدین غوری ہندوستان پر حملہ کر، اللہ تبارک و تعالی نے تیرے ہاتھ پر فتح لکھ دی ہے۔ شہاب الدین غوری نے جب یہ خواب دیکھا کہ کوئی نورانی صورت بزرگ یہ بشارت دے رہے ہیں، چنانچہ شہاب الدین غوری 100,000 کا لشکر لے کر اور ہندوستان پہ چڑھائی کرتا ہے، اور ہندوستان پہ چڑھائی کر کے راجہ پرتھوی راج کو شکست ہوتی ہے اور شہاب الدین غوری کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ شہاب الدین غوری جب فتح کرنے کے بعد اجمیر کا دورہ کیا تو دیکھا کہ لوگ یہاں مسلمان نظر آئے، تو شہاب الدین غوری کو بھی حیرت ہوئی کہ اجمیر یہ ایسا علاقہ تھا کہ خالصتاً ہندوؤں کا راج تھا اور مسلمان یہاں نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس نے پوچھا کہ یہ مسلمان کیسے نظر آ رہے ہیں، یہاں کون شخص آیا تھا؟ تو بتایا گیا کہ ایک اجمیر کی پہاڑیوں میں ایک درویش ہے، یہ سارا اسلام انہوں نے پھیلایا ہے۔ چنانچہ شہاب الدین غوری ان سے ملنے کے لیے جب پہنچا، اور جب وہاں پہنچا تو نماز عصر ہو رہی تھی، حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نماز کی امامت فرما رہے تھے، شہاب الدین غوری بھی نماز میں شامل ہو گیا، اور جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سلام پھیرنے کے بعد، دعا کے بعد جب اپنا چہرہ پھیرا تو شہاب الدین غوری یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جس بزرگ نے انہیں خواب میں یہ بات بتائی تھی وہ یہی حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، اور سرکار خواجہ غریب نواز نے شہاب الدین غوری کو بلا کر اور ہندوستان کی سلطنت عطا کی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے دین کا پرچار کیا، اور ایسی جگہ جہاں چاروں طرف کفرستان تھا، چاروں طرف کفر ہی کفر تھا، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی حکمت سے، اپنے تقوی سے، اپنے کردار سے دین اسلام کو اجاگر کیا، اور 2,400,000, 2,000,000 نہیں، کہتے ہیں کہ 90,000,000 لوگوں کو مسلمان کیا۔ کچھ عجب نہیں کہ آج ہم اور آپ جو مسلمان ہیں یہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکت سے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب وصال کا وقت قریب آیا، رات آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، دروازہ اندر سے بند کر لیا، اور نماز فجر کے لیے جب تشریف نہیں لائے، آپ کے غلاموں نے، مریدین نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت خواجہ وصال فرما چکے ہیں، اور آپ کی پیشانی مبارک پہ یہ عبارت لکھی تھی کہ حاذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، کہ یہ ہیں اللہ کے حبیب اور ان کا انتقال اللہ کی محبت میں ہوا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ، سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، آج بھی ان کا مزار پر انوار مرجع خلائق ہے۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی آتے ہیں، اور ایک انگریز مورخ نے لکھا کہ آج بھی ہندوستان پر ایک شخص اپنی قبر میں لیٹ کر پورے ہندوستان پر حکمرانی کر رہا ہے۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام تھا۔ چونکہ ہم حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہیں، تو قاری صاحب کے ایک ہم سبق تھے، آپ کے ایک ساتھی تھے، ان کا نام عبدالحق تھا، جو اس وقت بھی پیر طریقت کے نام سے مشہور تھے۔ ان کا مزار بھی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اسی حلقے میں موجود ہے۔ الحمدللہ میں نے وہاں حاضری بھی دی ہے، تو وہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم سبق تھے، جامعہ اشرفیہ میں پڑھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکتیں عطا فرمائے، اور ان کی نوازی، غربت نوازی میں اللہ تبارک و تعالی ہم غریبوں کو بھی نواز دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔